بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الصلاة والسلام على من جعله شاهدا مبشرا ونذيرا ودعايا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم وكسر أنصارهم وأهلك أعداءهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيت ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعد. حاضرين المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء إمام الزمان: اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایک سوال اب آیا ہے تو ان کا ہی جواب پہلے دیا جائے تاکہ بعد میں لوگ آ رہے ہیں تو پھر موضوع شروع ہو سکے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اہل سنت والا ہمیں یہ سوال کرے کہ تم لوگ کیوں سجدہ مٹی پہ یا لکڑی پہ یا ٹیشو پہ یا درخت کے پتے پہ وغیرہ وغیرہ اس پہ کیوں کر رہے ہیں، تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کئی مرتبہ اس کا جواب تو آ گیا ہے مگر پھر بھی ہمیشہ مجمع میں کوئی نیا ہوتا ہی ہے جن کا یہ سوال ہے. سب سے پہلے ایک چیز، یہ حدیث رسول کی ہے، صرف سوچے رسول سب کا رسول ہے، اہل سنت کا اہل تشیع کا. تو یہ رسول اپنی پوری زندگی میں سجدہ مٹی پہ کیا ہے مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے میں کارپیٹس نہ تھے اسی لیے رسول مٹی پہ کرتے تھے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے مگر ایسی بات نہیں ہے. احادیث واضح ہے کہ سجدہ ایسی چیز پہ کرو یا براہ راست مٹی ہو یا مٹی سے اگنے والی چیز ہو، نہ کھانے کی نہ پینے کی. تو اب سب سے پہلے مٹی کیوں، مٹی یا مٹی سے اگنے والی چیز. حضرت آدم کی خلقت مٹی سے ہوئی، انسان کی اوریجن مٹی ہے. انسان کو یاد رہے ہر وقت مٹی پہ سجدہ کرنے وقت یاد رہے کہ انسان حقیر ہے، مٹی سے ان کی اصل ہے، تاکہ تکبر نہ کرے. شہزادی ان کا جواب دیتی ہے خطبہ فدق میں، شہزادی جواب دیتی ہے کہ سجدہ کی کیا سجدہ انسان کو کون سی صفت پیدا کرتا ہے، تکبر سے دور رکھتا ہے. انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، وہ مٹی سے جب پیشانی ٹکراتی ہے تو انسان میں یہ عظیم صفت ہے، اتنی امپورٹنٹ صفت ہے کہ اگر یہ صفت نہیں ہے تو سمجھ لینا عقل ہی نہیں ہے. یعنی تکبر سے جو نہیں بچتا تو اس میں عقل نہیں ہے، جو تکبر ان کا ساری ہے تو سمجھ لینا عقل مند شخص. انسان اشرف ہے مخلوقات میں سے عقل کے وجہ سے، وہی چیز تکبر کی وجہ سے چلی جائیں گی. تو مٹی پہ سجدہ کرنے سے انسان میں انکساری عاجزی پیدا ہوتی ہے، ہیومیلٹی. تو پہلی بات یہ، انسان کے اپنا اصل یاد رہے. دوسری بات, کیوں مٹی سے اگنے والی چیز تو ہو مگر کھانے پینے کی نہ ہو اور ساتھ ساتھ پہننے کی بھی نہ ہو. کیونکہ جیسے احرام, جب انسان حج کا احرام پہنتا ہے تو کئی حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے, زینت حرام ہو جاتی ہے, آئینے میں دیکھنا حرام ہو جاتا ہے. کیوں کہ مٹیریل تھنگ سے الگ کر دینا ہے, مٹیریلزم مادی چیزوں سے دور کر کے اللہ کی طرف پلٹانا ہے, تاکہ یہ مٹیریلزم, یہ چیزیں مادی چیز نہ اعوذ باللہ خدا نہ بن جائے. ان کے لیے انسان جد و جہاد نہ کرے, مقصد حیات کو مٹیریلزم کو مقصد حیات نہ بنا دے. تو یہ مادی چیزوں بھی کیوں ٹیمپرریلی حرام ہو جاتی ہے کہ ہمیں مٹیریلزم سے دور رکھ. اسی طرح کھانے کی چیز نہ ہو, پہننے کی نہ ہو, تاکہ جب انسان سجدہ کرے تو یہ ساری چیز اس کے دماغ سے ان کو ہٹا دینا ہے, صرف اللہ کی طرف توجہ ہے. ورنہ مٹیریلزم انسان کا خدا بن جاتا ہے نعوذ باللہ, کیونکہ یہ شیطانی حرکت ہے. سب سے پہلے مٹیریل کو امپورٹنس کس نے دیا؟ مادی چیزوں کو. شیطان تھا, خلقتنی من نار وخلقتنی من خلقتہ من تین. اس نے حضرت آدم سے کہا میں کیوں سجدہ کروں, میں کیوں جھک جاؤں, کیونکہ اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے, تجھے مٹی سے بنایا ہے, انا خیر منہ, میں تیرے سے بہتر ہوں, کیونکہ آگ زیادہ طاقتور ہے مٹی سے. تو انہوں نے مٹیریل کو لے کے آیا. اللہ نے کہا میں نے آدم کے آگے سجدہ کرنے کا کہا, کیوں کہ علم تھا. تو علم یعنی پتا چلا کہ مادی چیزوں سے دور رکھنے کے لیے انسان, تاکہ اللہ کی طرف توجہ رہے, مادی چیزوں کو مقصد حیات نہ سمجھ لے. آج ہم دیکھیں کہ کئی لوگ ہیں مادی چیزوں کو مقصد حیات سمجھ کے بیٹھے, پورا دین کمائی میں گزار دیتے ہیں اور نہ آخرت کمانے کا وقت بھی نہیں رہتا. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک تو عاجزی انکساری پیدا کرنا, دوسری طرف دنیا داری سے بچانے کے لیے, مٹیریلزم سے بچا, مادی چیزوں سے بچانے کے لیے ان کی غلامی میں انسان زندگی نہ بسر کرے. پھر دونوں سجدے کے میں مٹی کیوں, یہ مولا علی نے جواب دیا. جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ دونوں سجدہ مٹی پہ کیوں یا مٹی سے اگنے والی چیز پہ کیوں, نہ کھانے کی یا پینے کی ہو, تو مولا نے جواب دیا کہ پہلا سجدہ انسان کو اپنا اصل دکھائے, آغاز مٹی سے ہوا تاکہ انکساری اور عاجزی پیدا ہو. دو سجدے کے درمیان بیٹھنا یہ حیات زندگی ہے, جس میں بس استغفار استغفار کرتے رہو. تو حیات زندگی ہے, اتنی چھوٹی مدت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں آخرت کے مقابلے میں. وہاں ہم فیہا خالدون ہے, وہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اس کے مقابلے میں یہ 70-80 سال کی زندگی گویا دو سدے کے درمیان میں بیٹھنا برابر ہے, جس کا ہمیں سوال پوچھا جائے. اور دوسرا سیدھا موت یاد دلائے کہ دوبارہ مٹی میں ہی جانا ہے, مٹی سے بنا ہوا انسان دوبارہ مٹی میں ہی جائے گا. تو انسان کیا تیاری کی ہے موت کی, ان کے لیے آمادہ ہے. پھر دوسرے سردے سے اٹھ کے بیٹھنا, وہ قیامت کے دن قبروں سے اٹھنا, قبر سے اٹھنا, یہ پوری دو سردا اور ان کے درمیان ساری باتیں, پوری حیات زندگی اور قبر سے اٹھنے تک کی زندگی ہے. تو اسی لیے پتا چلا کہ ہمیں مقصد ہے مٹی پہ کرنے کا. تو آپ اچھی طرح ہم کو جواب دیا جائے کہ رسول بھی پوری زندگی مٹی پہ کیا, نہ کہ کارپیٹ, نہ کہ اس لیے حدیث بھی کہہ رہے کہ سجدہ مٹی پہ کرنا چاہے اور کوئی مٹی سے اگنے والی چیز پہ جو کھانے پینے کی نہ ہو. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو یہ بات بتائی جائے, ایک سیدانی جو ہے انہوں نے وقف کیا ہے جو ڈیفینس امام بارگاہ میں مجلس سے ہو رہی تھی, اس میں میں نے یہ درود بتایا تھا جو شیطان سے بچنے کا درود. تو ان کی خواہش تھی کہ مسز چاولا کے گھر پہ بھی یہ ڈسٹریبیوٹ ہو, تھوڑے کم ہے مگر بعد میں ایک دوسرے سے فوٹو کاپی ہو سکتی, مگر مفاتح جنان میں ہے. مفاتح جنان میں زیارت جامعہ کبیرہ ختم ہونے کے بعد جیسے زیارت جامعہ کبیرہ ختم ہوتی اس کے فوراً بعد گیارہویں امام نے تعلیم کی تھی ایک مومن کو کہ ہر معصوم کو الگ 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 انداز میں درود پڑھنا ہو تو کیسے پڑھا جائے. تو پہلا درود رسول اکرم کا ہے, دوسرا مولا علی کا ہے, تیسرا بی بی فاطمہ کا ہے. تو بی بی فاطمہ کا جب درود ہم پڑھتے ہیں تو شیطان مردود سے بچنے کے لیے بہت بڑی زبردست طاقت ہے. تو لوگ وہاں موجود ہیں, سب سنے ہیں, وہاں بھی کیسے سے ملتی ہے تاکہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو, ٹائم ہمارے پاس کم ہوا ہوتا ہے. تو بس یہ جو شیطان سے بچنا چاہے, شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہے, شیطان کے مکر و فریب سے بچنا چاہے تو ان کے لیے بہترین درود ہے. تو انشاءاللہ بعد میں آپ کو مسز چاولہ کے ذریعے سے ان کی بیٹی کے ذریعے سے مل جائے گا, کیونکہ کم ہے تو زیادہ فوٹو کاپی بھی نکل سکتی ہے. تو یہ ایک بات, ان کی مرحوموں کے اصال ثواب کے لیے اس نے یہ وقف کیا. تو انشاءاللہ بعد میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ان کو بھی ہم شامل کریں گے. اب میں نے, کیونکہ مسائل دین سے میں شروع کروں گی, اس کے بعد جو آپ کے لیے آج جو میں دعا لائی ہوں وہ ہر ایک ہاتھ میں ہے, مگر صرف سمجھانے کے لیے کہ کون سی وہ دعا ہے, وہ انشاءاللہ موضوع شروع کرنے سے پہلے مسائل میں میں نے سوچا ہے کہ پچھلے سال ہم ہر روز نماز کی اہمیت کی باتیں بتاتے تھے, شروع میں ضرور کچھ نہ کچھ باتیں بتائے. آج ہم اس دفعہ ہم نماز کے مسائل شروع کریں گے. ہم جانتے ہیں, سب لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں, مگر مجمع میں کوئی نہ کوئی نیا انسان ہوتا ہے, ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. ایک شخص کو بھی اگر پتا چل گیا تو ایک شخص بھی بہت قیمتی ہے. آپ ابھی سے آگے آ جائیں گے تو دیری سے لوگ آنے والے کے لیے آسانی ہو جائے گی. درود پڑھتے پڑھتے امام زمانہ کی صحت سلامت کا آگے آئے, صلی اللہ محمد و پلیز پلیز, بہت ثواب ملے گا, بہت ثواب. ابھی لوگ ابھی آ رہے ہیں, آپ کو جو جلدی آئے ان کا ثواب بہت زیادہ ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجب. آخری مرتبہ ہٹ جائے بس, آپ کو بار بار زحمت نہ دی جائے, ایک مرتبہ جگہ ہو گئی. جتنا آپ جلدی آئیں گے اتنا ہماری عزاداری نماز سے پہلے ختم ہو سکتی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ عزاداری نماز کے وقت روک لی جائے, نماز کو انجام دیا جائے. تو آنے والے پہ دار و مدار ہے. مسز چاولہ تو مجھے اجازت دیتے ہم جلدی شروع کریں, مگر لوگ نہیں آتے تو یہ کیوں, کب ہم معاشرے کو بدلیں گے؟ جتنا آپ جلدی آ جائیں گے تو جلدی شروع ہو جائے مجلس. اب نماز کے مسائل میں ہم سجدے سہو سے شروع کریں گے. سجدہ سہو کیا ہے؟ سجدہ سہو جب کوئی چیز ہم نے چھوٹی چھوٹی غلطی ہو گئی نماز میں, مثال کہ ہم نے غلط جگہ میں سلام کو پڑھ لیا جہاں سلام کا محل موقع نہیں تھا, جیسے دوسری رکعت میں تشہد کے بعد ظہور کی چار رکعت ہم پڑھ رہے ہیں, دوسری رکعت میں تشہد ہے دو سجدوں کے بعد, مگر سلام تو نہیں ہے, سلام تو ایک ہی مرتبہ آخری وقت میں ہے, مگر بھولے سے ہم نے سلام پڑھ لیا. اب ان کا ازالہ نماز کے بعد, ان کا کریکشن نماز کے بعد کرنا پڑتا ہے کہ زیادہ سلام ہم نے پڑھ لیا تو اب اس کا ازالہ ہم کیسے کریں. تھوڑا 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 بتاتے رہیں گے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ مین موضوع کے لیے ٹائم رہے ہمارے پاس. تو یہ پہلی چیز سدے سو کوئی غلطی کے لیے ہے کہ ہم نے غلط جگہ میں سلام پڑھ لیا, بھولے سے کچھ بات کر لیا, بچہ نے ہمیں بلایا ہم نے بھولے سے جی کہہ دیا نماز میں, تو کوئی ایسی بات آ گئی زمان وغیرہ, تو اس کے لیے سدا ہے سو کہیں واجب ہے کہیں سدا ہے سو مستحب ہے. ابھی ہم سوال اور جواب رکھیں گے تو مجلس کو رکھ. آپ کا کیا سوال ہے؟ ایک مرتبہ پوچھ لو. اچھا میں, ہاں ابھی آپ لوگوں کو جو سوال ہو نا آپ مجھے پرچے میں بھیجیں گے, کیونکہ ورنہ مجلس کو نقصان پہنچے گا. تو آپ کو جو سوال ہو پہلے سے آپ لکھ لو مجھے دے دو. اگر آج کا سوال کل جواب ملے گا, کل کا سوال پرسوں ملے گا, انشاءاللہ پانچوں مجلس میں ایسا ایسا آپ کا, تو پھر میرا موضوع چھوڑ کے میں آپ کو مدد کروں گی انشاءاللہ. تو پھر ضرور آپ आपके सवाल लिख के मुझे पहुंचाते चले जाओ. जो जिसको जो नहीं लिख सकता किसी से लिखवाए, इंग्लिश में लिखवाएंगे तो आपकी बहुत एहसानमंद होंगी, क्योंकि राइटिंग वाली उर्दू नहीं पढ़ सकती. किताब की उर्दू पढ़ लेती हूँ मतलब आपकी रिटर्न वन नहीं पढ़ सकती हूँ, मगर आप इंग्लिश में लिखवाएंगे किसी के साथ, उर्दू भी लिखवा लेंगे कोई बात नहीं, किसी से पढ़वा लूंगी, मसला नहीं होगा इंशाल्लाह. तो आज अगर उनका बीबी का जवाब दे दूंगी, उनका ये सवाल ये है कि अगर पहले हम रुकू करते हैं, समी अल्लाह लिमन हमीदा करते, फिर हम सजदों में जाते हैं. उनका सवाल ये है कि वो खरीरे के भूले से सजदे में चली गई, रुकू को भूल गई. उसके लिए शरीयत क्या कह रही, रुकू एक अजीम वाजिब रुकन है, उनको भूल गई तो याद कब आया, पहले सजदे में पेशानी रखने के बाद या पहला सजदा कर रहे याद आया तो कोई बात नहीं, उठ खड़े हो जाओ, सीधा खड़े हो जाओ, कियाम करना होगा कि जिसको कहा जाता है कियाम मुतसिल बरुकू, ये कियाम करना होगा फिर रुकू में जाना होगा. सीधा रुकू में नहीं जा सकते, सद्दे से खड़े होके सीधा नहीं, सीधे रुकू के लिए पहले भी खड़ा होना चाहिए, रुकू के बाद भी खड़ा होना, ये दो कयाम रुकू से मुतसिल है. तो सद्दा जैसे आपने सद्दा पहला कर लिया, याद आया मैं रुकू भूल चुकी हूँ, सीधा खड़े हो जाना है, सीधा खड़े होने का फिर रुकू करना है, फिर समी अल्लाह लिमन हमीदा, फिर दो सद्दा करके नमाज को जारी करना है. नमाज के बाद जो एक सज्दा ज्यादा हो गया, जो पहला हमने पेशानी रख चुके, उनके मुस्तहब है कि हम सिद्धे सौ करें, जो हमारा मौजू इन दिनों में रहेगा. अभी आप फिक्र न करें कि सिद्धे सौ कैसे किया जाए, ये मैं खुद बताऊंगी. अभी बीबी का जवाब पहले मैं दे दूं, तो एक सज्दा ज्यादा हुआ कोई फिक्र नहीं, नमाज बिल्कुल सही है. दो सज्दे के दरमियान याद आया, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कर रहे थे और याद आया कि मैं रुकू भूल चुकी हूँ, फिर भी उठ खड़े हो जाओ, किया मुस्तसिल किया रुकू करो, फिर रुकू में जाओ, वही नमाज को जारी करो. मगर दूसरे सज्दे में पेशानी रखने के बाद याद आया, दूसरा सज्दे में पेशानी रखने के बाद याद आया कि मैं रुकू भूल चुकी हूँ, या उसके बाद याद आया, तो नमाज को तोड़ तोड़ देना पड़ेगा. अब नमाज निकाल गई, क्यों, दो सज्दा ज्यादा हो जाएगा अगर हम खड़े हुए, दो और हो जाएंगे तो चार सज्दा ज्यादा हो जाएगा, तो चार सज्दा हो जाएगा, दो ज्यादा के वजह से नमाज बातिल हो जाएगी. एक सज्दा ज्यादा हुआ तो कोई मसला नहीं, दो सज्दे के दरमियान याद आया तो कोई मसला नहीं, दूसरे सज्दे में याद आया फौरन नमाज को तोड़ देना है, नई नमाज शुरू करना है बस. तो एक सज्दे सौ कैसे किया जाए, यहाँ तक आखिरी रहेगा, बाकी कल शुरू होगा. या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु. तो याद ये रहे कि सद्दे सौ अगर भूले से हमने ये सद्दा ज्यादा हो गए, अगर रुकू भूल गए थे, पहला सद्दे में याद आया या दो सद्दे के दरमियान, तो एक सद्दा जो ज्यादा हुआ वो नियत से करना है. तो मुस्तहब नियत से हम क्या नियत करेंगे, अगर सलाम ज्यादा हो गई तो वाजिब नियत, मैं सद्दे सौ करती हूँ इस गलती की वजह से, सजदा मैंने जो ज्यादा कर लिया या सलाम में गलत जगह में पढ़ ली, वो नियत करके कुर्बतन इल्लाह नियत करके सजदे में जाना होगा. सजदे में क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाही व बिल्लाही और पहली सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. पहली सलाम जब नमाज में पढ़ते उससे आगे सिर्फ बिस्मिल्लाह व बिल्लाह डालते, वो सजदे का जिक्र होगा, ये करेक्शन वाला इजाला वाला. सजदे में सर रखा पेशानी रखा, बिस्मिल्लाही व बिल्लाही अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, फिर बैठेंगे, बैठ में अस्तग़फ़ार करना है, अल्लाह अकबर करना है, जो कुछ दूसरा सजदा, दूसरे सजदे में सेम जिक्र बिस्मिल्लाह व बिल्लाह सलाम, फिर बैठ के तशहुद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक, फिर आखिरी सलाम इना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. ओनली वन सलाम जो एक ही वाजिब सलाम है, बाकी मुस्तहबात में आखिरी सलाम बस काफी है, करेक्शन हो गया. अब हम ताकी बात में मशगूल हो सकते हैं. अगर सजदा ज्यादा हो गया भूले से तो सिद्धे सौ मुस्तहब होगा, सलाम ज्यादा पढ़ लिया तो सिद्धे सौ वाजिब होगा. तो اسی طرح انشاءاللہ کل وضاحت کروں گی تاکہ ہم دو تین تین مسائل کریں گے مجلس سے شروع سے پہلے. آج جو میں مشہور دعا جو لائی ہوں کتابوں میں, ہر کتاب میں ہے, مگر پھر بھی اگر کسی کو فوٹو کاپی چاہیے تو مسز چاولہ بہت سخی عورت ہے, سب کو فوٹو کاپی کرتی رہے گی آپ کے لیے, ان کے مرحومین کو ثواب ملتا چلا جائے گا. یہ جو دعا قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھی جاتی اور قرآن کی تلاوت کے بعد ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, تو یہ دعا سے فرق کیا پڑتا ہے کہ جو آج کا اس دفعے کا موضوع ہے قرآن اور اہل بیت. قرآن اور اہل بیت اس پانچوں مجلس کا جو موضوع رہے گا, کہیں قرآن کا ذکر, کہیں اہل بیت کا ذکر, کہیں قرآن اور اہل بیت ملا کے ذکر ہوتا رہے گا. تو پھر کیونکہ قرآن کی ہماری عظیم ذمہ داری ہے کہ تلاوت کا مطلب کیا ہے, پچھلے سال ہم کر چکے ہیں, تلاوت کا مطلب ہے اس کی قراءت کریں, تلاوت قراءت بھی کرے, اس کو سمجھے, اس پہ غور و فکر کرے, اس پہ عمل پیرا, سارا کو مل کے تلاوت ہے. تو اس کے لیے جب انسان یہ دعا قرآن کے, آپ کو ایک رکو پڑھنا ہے, فرض ایک رکو پڑھنا ہے, اس سے پہلے آپ نے دعا پڑھی سمجھ کے, رکو ختم کیا, پھر دعا پڑھی جیسے رکو ختم ہوا, تو وہ ہر وقت برین واش انسان ہو جائے گا کہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, میری ذمہ داری خدا کی طرف سے کیا ہے. تو اسی لیے دعا کی بہت اہمیت ہے کہ دعا انسان کی تربیت کا ساحل ہوگا. تو اس میں کیا فائدہ ہوگا, ہمیں بیدار ہوں گے کہ صرف قرآن قراءت کرتے چلے آئے مگر ہم نے ظلم کیا ہے قرآن, ہم نے قرآن پہ ظلم کیا ہے اگر ہم نے قرآن کا اگر حق ادا نہیں کیا ہے. تو یہ دعا سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا, جیسے مثال ایک دعا میں یہ ہے, بتی ذرا زیادہ ہے, جیسے چلو اچھا اس کا میننگ آپ دیکھیں گے, جیسے ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ نور بصر, میرے بس مجھے آنکھوں انسائٹ ہے, سامنے والی آنکھ جو دیکھتے ہیں وہ بھی ظاہری اور انسائٹ, حقیقت میں انسائٹ مجھے ملے, میں روح کی آنکھیں بیداری ہو, روح کی آنکھیں دیکھے, دل کی آنکھ سے ہدایت حاصل کرے. قرآن اس لیے نزول ہوا, میں بیچ میں فرماتی ہوں وہ شفا لصدر, ابھی قرآن کی آیت میں تلاوت کرنے والی ہوں, اسی لیے وہ شفا لصدر, صدر دل میں جو بیماری ہے, بغض حسد کینا وغیرہ, ظاہری بھی ہمیں دل کی بیماری سے بچنا ہے قرآن کے ذریعے اور دل میں جو بیماریاں ہیں سب, اسی طرح اتنی ساری باتیں ہیں اس میں, مگر وقت کی کمی کے دیکھتے ہوئے آپ کو ترجمہ کے ساتھ یہ دعا ہے. اس کے بعد دوسری دعا ہے جو چھٹے امام نے تعلیم کی, یہاں دیکھو آپ کو ایک بات ملیں گی, دیکھو فج ال نظری فیہ عبادہ, میں قرآن کو نظر ہی کروں وہ بھی میرے لیے عبادت بن جائے, قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے مگر دیکھنا سمجھ کے تو زبردست عبادت بن گئی. ہر ایک کا ظاہر مطلب ہے باقی, اب چھٹے امام سکھا رہے ہمیں دیکھو قرآن اہل بیت ساتھ میں جائیں گے, قرآن کا کیا حق ادا کرنا ہے, اہل بیت دعا تعلیم کریں گے, تو دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا. پھر دوسری لائن دیکھو وہ قراءتی فیہ فکرا, اس جب میں قراءت کروں تو فکر کے ساتھ, غور و فکر تدبر کے ساتھ میں کروں. قرآن یہی کہ افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفال, تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے کیا, تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے. مولا کیا کہہ رہے, دیکھو قرآن اہل بیت کیا, وقراءتی فیہ فکرا, اسی لیے ترجمہ پڑھنا ہوگا, تفسیر کرنی پڑے گی, بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج غیبت کبرا کا دور, آج امام زمانہ کا تیز رفتار کا انتظار کر رہے, یہ ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے. تب دیکھو اس کے بعد کیا, وہ فکری فیہ اعتبار, پہلے کہ میں قراءت کروں تو غور و فکر سے, اور غور و فکر کرو اس لیے کہ عبرت حاصل کرو قرآن سے. لقد کان فی قصص عبرت لأولی الالباب, سورہ یوسف کی آخری آیت, قرآن میں قصے کیوں ہیں, اللہ کہہ رہے قرآن میں قصے اس لیے ہیں کہ عبرت حاصل کرو, سبق لیسن حاصل کرو. مولا یہی کہتے, دیکھو ایک ہی بات قرآن جو کہہ رہے وہ اہل بیت کہہ رہے, فکری فی اعتبار ولا تعجل قراءتی, میری قراءت ایسی نہ ہو خدایا, میری قراءت ایسی نہ ہو اجل قراءتی قراءتن لا تدبر فیہا, میری ایسی قراءت نہ ہو کہ جس میں تدبر نہ ہو, ایسی قراءت مجھے کرنی ہی نہیں ہے. مولا سکھا رہے ہمیں کہ ایسی قراءت نہیں چاہیے جہاں ہم اس پہ غور و فکر نہ کریں. کتنا سٹریسنگلی مولا بات کرے, بلیج علمی بلکہ تو مجھ اللہ تو مجھے ان میں شامل کر, اتدبر آیاتہ و احکامہ, ایسے میں مجھے شامل کر کہ جو لوگ تدبر کرے قرآن میں ان کی آیاتوں میں ان کے احکاموں میں تدبر کرے غور و فکر کرے. دیکھا انک انت الغفور الرحیم. تو یہ دعائیں اور قرآن اس کے تلاوت کے بعد والی بھی دعا کیا کیا تلاوت کی, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعل لی اماما ونورا وہدا ورحمہ, قرآن میرے لیے امام بنے, ہادی میرا قرآن, قرآن میرے لیے باعث نور ہو, قرآن باعث ہدایت ہو, قرآن میرے لیے باعث رحمت ہو. تو یہ قرآن خالی کرنے سے تو نہیں مل سکتی, جب تک تعلیمات حاصل کرے اس پہ عمل پیرا ہو تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی. تو مسلسل آپ دیکھو دونوں دعا, دوسری بھی اگین یہاں ہے, یہاں بھی آپ دیکھو جو تلاوت کے بعد پڑھنے کی ہے, ونورا بالقرآن بصری, میری بصری کو نور عطا کر, ظاہری کو انسائٹ, دونوں کی بات ہو رہی. پھر واطلق بالقرآن لسانی, میرے زبان کو زینت دے قرآن کے ذریعے, ظاہری بھی اور باطنی, اس زبان سے میں غیبت نہ کروں, اس زبان سے کسی کا دل نہ دکھاؤں, اس زبان سے کسی پہ زیادتی اور ظلم نہ کروں. دیکھا ہر چیز ظاہری اور باطنی, تو اسی طرح میں ہر چیز کو جاؤں گی تو ٹائم اس میں جائے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آج کے لیے انشاءاللہ یہ دعا ہم ہر وقت ضرور بن ضرور معنی کے ساتھ, پہلے معنی پڑھ لو پھر عربک, ہمیشہ یہ کرنا. علماء یہی رائے دیتے ہیں کہ پہلے عربک پڑھو پھر معنی, یہ نہیں کرنا, پہلے معنی پڑھا پھر عربک. دونوں دعا ہے, معصوم نے تعلیم کیا ہے دونوں قرآن کی تلاوت سے پہلے, اور بہت سی ہے مگر ان کو چن لیا جائے, چھوٹی بھی ہے تو کبھی ایک دعا سے ٹائم نہیں ہے اتنا, تو کبھی ایک دعا لیا دوسری نیکسٹ لے لیا, وہ ایک دعا قرآن کے بعد پہلے دن لیا تو دوسرے دن دوسری لیا, اور میننگ سمجھ کے پہلے میننگ کو پڑھ لیا پھر عربک کو پڑھنا. اسی ہر دعا اسی طرح, پہلا بھلے دو دو لائن دعا پڑھیں گے, دو دو لائن, ضرور نہیں کہ کوالٹی والا مذہب ہے, کوانٹیٹی نہیں ہے, کتنا کرے کثیر العمل والا نہیں ہے. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, کون بیسٹ عمل کر رہا ہے, کون احسن عمل کر رہا ہے, کون اکثر عمل نہیں, اکثر لفظ نہیں, کون زیادہ کر رہے نہیں, کون کوالٹی والا کون کر رہا ہے. تو دو لائن ہوگی وہ کوالٹی والی دعا بنے گی, 50 رکوع پڑھ لیں گے مگر کوانٹیٹی بنیں گی مگر ہم کچھ بنیں گے نہیں. تو دو دو لائن دعا کی پہلے ترجمہ پڑھے پھر عربی تک, پتا چلے اللہ کو کیا کہہ رہے کیا مانگ رہے. اور جتنا انسان کی سوچ بلند ہوگی اتنی بڑی چیزیں اللہ سے مانگے گا, کیا آخرت کے لیے پہلے مانگے گا. حدیث قصہ ہم سکھا رہا ہے, حدیث قصہ پڑھی جاتے, یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ حدیث قصہ پڑھا جاتے جو دو لوگ آئے پڑھ لو ختم کرو حدیث قصہ. اتنی عظیم حدیث, اتنی اہل بیت کا مقام اندر نظر آ رہا ہے, مگر ہم اس میں بھی دیکھو ونزلت علیہم الرحمۃ حفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا, پہلے آخرت کی دعا ہے. ملائکہ نازل ہوتا ہے جب حدیث قصہ بیان ہوتی, کیا کرتے بیان کرنے والا اور سننے والے کو گھیر لیتے, گھیر کے کیا کرتے استغفار کرتے, تب سب کا سب کوئی آمین 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 نہیں کرتا, جیسی دنیا کی دعا ہے کہ غم دور رنج دور حاضر آمین آمین آمین, بڑے بڑے آمین آ گئے. دیکھیں دنیا کے لیے ہم بہت تیز رفتار سے آمین آمین, آخرت کے لیے دعا ہوئی تو سب خاموش رکھے. ونزلت علیہم الرحمۃ سے آمین ہونا چاہیے, وحفت بہم الملائکۃ تو آمین, واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا آمین, یہ تین آمین آخرت کے لیے ہے. اور دنیا بھی ملے گی, کیوں گناہ بخش جائے گا تو جو مصیبتیں ٹل جائیں گی, دنیا بھی ملے گی آخرت. تو یوں اسی طرح انسان جتنا سوچ بلند ہے آخرت کی طرف توجہ ہے اتنا وہ ان کی دعائیں مانگنے کا انداز بھی اور ہوگا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. رسول کی مشہور اور معروف حدیث، صرف حدیث بھی نہیں نصیحت اور وصیت ہے، رسول کی آخری حدیث وصیت ہے امت کو، یعنی کتنی عظیم بات ہے کہ امت کو رسول جو آخری وصیت کر کے جائے تو ان پہ کتنی پابندی ہمیں کرنا چاہیے۔ انی تارکم فیکم ثقلین، جس کو کہا جاتا ہے حدیث ثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو وزنی بھارے چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں دنیا سے مگر دو وزنی بھارے چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب، ایک ہے میری عترت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعد، جس نے ان کو تھام لیا تمسک ہو گیا، لن تذلوا بعد، میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگا، لن یعنی نیور نیور نیور، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اگر دونوں کو ساتھ میں تھام لیا متمسک ہو گیا۔ بس یہ رسول کی حوث نصیحت وصیت حدیث ثقلین، اس کو ہمیں اس عرش 45 میں ان کے غور و فکر کرنا ہے۔ تو یہ دو وزنی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، رسول کی حوث وصیت۔ تو ہم دیکھیں پہلے قرآن، جو ابھی ہم نے دیکھا جو معصوم نے دعا میں تعلیم کی وہی قرآن کہہ رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگی۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ یہاں ہم دیکھیں کہ قرآن کی ایک آیت اٹھائے، وقت تو نہیں ہوتا اتنے، تو ایک ایک آیت اٹھائے تاکہ پتا چلے۔ اب سورہ یونس، سورہ یونس کی 57-58 ورس، یہ سارا ہوم ورک ہے آپ کا، ہم تھوڑا تھوڑا بتاتے ہیں، کیوں کہ وقت کی کمی ہوتی ہے، گھنٹے میں ساری باتیں پوری کرنی ہوتی ہے، آپ کو ہر ہر چیز گھر میں اسٹڈی کرنی ہے، فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ان کی ڈیٹیل۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57-58 میں اللہ خطاب کر رہا ہے تمام انسانیت کو، یا ایھا الناس قد جاءتکم من ربکم، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، پہلی بات بے شک، قد یعنی زور دینی بات اللہ کہہ رہے ہیں، بے شک بے تحقیق اللہ تمہارے طرف بھیجا ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے موعظہ آئے ہیں تمہارے پاس، موعظہ نصیحتیں تنبیہ وارننگز ہدایتیں سب موعظہ، واعظ موعظہ، تمہارے طرف موعظہ آیا ہے، من ربکم، پھر وشفاء لما فی صدور، ابھی دعا میں دیکھ لو، وشفاء لما فی صدور، جو صدور میں، جو دل میں، جو بغض سے، جو کینہ ہے، جو نفرت ہے، جو حسد ہے، یہ ساری انانیت ہے، فقر ہے، تکبر ہے، مغروری ہے، ساری چیز کا خاتمہ کرنے کے لیے قرآن آیا، موعظہ تھا، وشفاء لما فی صدور، یہ تو ساری انسانیت کے لیے قرآن آیا، انسان سب کے لیے آیا قرآن آیا ہے۔ اس کے بعد دو باتیں پھر صرف مومنین کے لیے، وَحُدًا وَرَحْمَتًا لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کتنا خوش قسمت ہے، مگر ہدایت کون لے گا؟ آیا قرآن اللہ کا عدل و انصاف ہر ایک لیے آیا، یا ایھا الناس کی کتاب ہے، سب کے لیے آیا، موعظہ بن کے آیا، اور شفا کی صدور کے لیے، بیماری کی شفا کے لیے۔ مگر فائدہ کون اٹھانے والا ہے؟ ہدایت کون لے گا اس قرآن سے؟ ہدن و رحمت، وہ ہدایت وہ لے گا اور رحمت ان کو نصیب ہوگا جو مومن ہے، جو اصول دین میں مانتا ہے، جس کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس اہل بیت ہے، جن کے پاس ولایت علی اور ائمہ ہے۔ یا علی یا علی، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فر، فائدہ وہی لیں گے، ہدن و رحمت للمومنین۔ یہ آیت یہاں ختم ہوئی 57 والی، اب ہم آتے 58 نمبر والی آیت پہ ہم آتے ہیں، قل بفضل اللہ و رحمت، اے رسول تو کہہ دے اس مسلمانوں کو، قل بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے ان پہ کتنا بڑا، قل بفضل اللہ و رحمتہ، خدا کی رحمت ہے ان پہ، یہ کتاب ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ کتاب ان کے لیے بڑی رحمت ہے، تو کیا کرو؟ فبذلک فلیفرحوا، تو اس کے ذریعے، اس فضل اور رحمت کے ذریعے فلیفرحوا، تم فرح اختیار کرو، تم خوش رہو، تم سکون حاصل کرو، تم اچھی زندگی بناؤ، فلیفرحوا، فرح کتنی خوشی ہے قرآن کے اندر. کتنی آج ہم ہو ہی نہیں سکتا اگر قرآن سے تمسک ہو جائے, اہل بیت سے تمسک ہو جائے. ہو ہی نہیں سکتا ہمیں ڈپریشن ہمارے قریب آ سکے, ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بے سکونی بے راحتی زندگی گزارے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا قصور ہے, ہم یہ ساری مصیبتوں کو ہمارے ہاتھ تک کے کرتے ہیں, ہم نے خود دعوت دی ہے اتنی فضل اور رحمت کو نظر انداز کر کے. فل یس رہو, تم فرح اختیار کرو, تم خوش رہو اس کتاب سے. آخر جملہ ہوا خیر مما یجمعون, اور یاد رکھنا جو چیزیں تم جمع کرتے, یجمعون جو چیزیں تم جمع کرتے, بڑے بڑے مکانات, بڑے بڑے محلات, گاڑیاں, 10 گاڑیاں, 5 گاڑیاں, یہ ساری چیزیں دنیا کی جمع کرے, کپڑے, زیور, جتنی چیزیں, ہوا خیر مما یجمعون. یاد رکھنا جتنی یہ مادی چیز کو تم جمع کرے ان سے کئی گنا یہ بہتر ہے. ساری خوبیاں اس میں جمع ہے, قرآن میں جمع ہے ساری چیزیں, وہاں اٹھاؤ. غلط جگہ میں تم خوشیاں تلاش کرتے ہو, غلط جگہ میں تم فرح تلاش کرے, نہیں, میں نے تو رکھا ہے قرآن کے اندر. کل یا فرح, تم فرح اختیار کرو اس قرآن کے ذریعے. اور جس میں تم چیزوں کو جمع کرے اس میں حقیقت خوشی نہیں ہے. تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کتنے لگژریس لائف, ہر چیز موجود ہے, مگر ٹرینکلائزر کے بغیر نیند نہیں آتی. گولیاں نیند کی نہ کھائے تو نیند نہیں آتی. سب کچھ اللہ نے دیا ہے. آج مغربی دنیا میں دیکھو کون خودکشی کر رہا ہے. جن کے پاس سب کچھ ہے وہ خودکشیاں کر رہے, وہ سوسائڈ کر رہے. جن کے پاس محل ہے, پیسہ ہے, گاڑیاں ہیں, کوئی چیز کی کمی نہیں, یا تو دوسرے ہیں تو کچھ ہے سب کچھ, نہیں کھا سکتے, نہیں پی سکتے, ہر چیز اجازت ہے, یہ نہیں کھا سکتے ہو, یہ نہیں پی, پیسے ہے, گھر فراؤنی ہے نعمتوں کی, مگر کھا نہیں سکتے. پتا یہ چلا فراہ ہے ہی نہیں اسی چیزوں میں, ہے ہی نہیں اسی چیزوں میں. جہاں حقیقی ہے غلط جگہ میں ہم ڈھونڈ رہے. تو قرآن نے ہمیں دیکھا, یہ آئے اہل بیت کے پاس, مثلو اہل بیتی کا مثلۃ سفینۃ نوح, من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. میری اہل بیت کی مثال سفینۃ نوح کی طرح, نوح کی سفینہ کی طرح ہے, جس سے اس میں آگے اس اندر وہ نجات پائے, سلویشن حاصل کیا, جس سے اسے منہ موڑ لیا. من تخلف عنہا غرق وہوا, ڈوب گیا, گمراہ ہو گیا, دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. دیکھا نجات قرآن میں ہے, نجات اہل بیت میں, دونوں کو ملا ملا کے ہمیں چڑھنا ہے. تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں کیا کہاں پہنچ جائیں گی, ہم برباد کرتے چلے جائیں گے اللہ کے پاس. امام کا زور اتنا تیز رفتار سے ہو سکتا ہے. کل جمعہ ہے نا, امام کا ذکر کریں گے ضرور, کل جمعہ کے دن تو امام کا ذکر ہونا ہی ہونا چاہیے. تو پر پتا چلا کہ دونوں کو اٹھاؤ. اسی لیے تو علماء نے کیا کہا, قرآن اگر ہمیں پاک و پاکیزہ کرنے والی کتاب ہے, ہمارا تزکیہ نفس کر رہی ہے, ہماری تربیت کر رہی ہے, ہمیں تقوی اختیار ہو سکتا ہے. اسی طرح اہل بیت کے ذریعے, تبھی اہل بیت کو دیکھو آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں, فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. جس نے تاغوتوں کو انکار کر دیا, شیطانوں کو انکار کر دیا, باطن کو انکار کر دیا, سارے تاغوت کو, ویؤمن باللہ اللہ پہ ایمان لایا, اس نے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے عروۃ الوثقی کو تھام لیا, عروۃ الوثقی کو تھام لیا, لا انفصام لہا, کبھی اس کا دامن اسے نہیں چھوٹے گا. مگر کون ہے عروۃ الوثقی؟ یہ ہے ہمارے اہل بیت ہے عروۃ الوثقی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہی ہمارے اہل بیت عروۃ الوثقی, ان کا دامن کو تھام لیا. اسٹرانگ ہولڈ جو ہے اللہ کہہ رہا ہے, اسٹرانگ جو ہولڈ ہے یہ اہل بیت ہے, ان کا دامن کو بھی پکڑ لیا دونوں کو. جبھی تو علماء اچھی مثال دیتے ہیں. مثال دیتے کہ گویا سمجھو کہ ایک ٹب میں کا پانی نجیس ہو گیا. ایک ٹب میں پانی تھا وہ نجیس ہوا. آپ کو اسراف تو نہیں کریں گے نا, پانی کو پھینک نہیں دیں گے, نجیس ہوا. اب یہ ٹب والا نجیس پانی کو مجھے پاک کرنا ہے تو میں کیا کروں گی؟ میں کور پانی سے ملا دوں گی, اس کو کور پانی سے ملا دوں گی, جو پانی مسلسل جو جاری ہوتا ہے اس سے میں ملا دوں گی. اسے جب ملتا چلا جائے گا تو پانی پاک ہو جائے گا. کہا وہ جو ٹب کا پانی جو ہے, جو ٹب کا نجیس پانی وہ ہم ہے, وہ کور جو پانی ہے وہ اہل بیت ہے. اگر ان سے متمسک ہو جائیں گے تو ہم بھی پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے. تو بس صلی علی محمد. یا علی یا علی. آپ لوگ سب جلدی آ جائیں نا تو ہمیں نماز کے ساتھ مجلس نہ ٹکرائے. کوشش کرو کل سے, بس یہ دین کمانے کا دین ہے, یہ اہل بیت کے دین ہے, بہت زحمت اٹھائی انہوں نے اس دین کے لیے جو ہم تک پہنچائے. کوشش کرے جلدی آ جائیے تو نماز کے وقت تک کم سے کم اسٹاپ رہے, ایک طرف ماتم بھی شروع ہوگا, دوسرے لوگ نماز بھی پڑھ سکیں گے, دونوں عبادت ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی. تو ورنہ ہمارے اہل بیت بہت راضی ہوں گے اگر ہم نے وقت کی پابندی کا خیال کیا ہے نماز کے وقت. تو اب یہ ہم دیکھا کہ قرآن اور اہل بیت کو مسلسل ہمیں تمسک ہونا ہے, اس سے اٹیچ ہونا ہے, تو ہم پاک ہوتے چلے جائیں گے اور ہم انشاءاللہ موت سے پہلے ایسے پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے کہ عالم برزخ کی جنت میں بھی قرب اہل بیت میں رہیں گے ہم انشاءاللہ. تو بس یہی ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں, اللهم اجعل محیا محیا محمد وال محمد وممات ممات محمد وال محمد, بس ان کا ساتھ, زندگی بھی ان کے ساتھ, موت بھی ان کے ساتھ. یہی تو ہماری رات دن کی دعا زیارت عاشورا کے ذریعے ہم کرتے رہتے ہیں, اور قنوت میں ان کو کرنی چاہے, بہت عظیم دعا ان کو قنوت میں یہ جملہ پڑھنا چاہیے, تو انشاءاللہ ہمارے میں خود بخود تبدیلی آتی رہیں گے. تو بس, تو اب ایک قصہ بیان کر کے پھر مسائل کی طرف جانا ہوگا, وقت تیزی سے گزر رہا ہے. تو ہم دیکھیے قرآن اور اہل بیت, اور اہل بیت ہمیں قرآن سے کیسے ہدایت کرتے چلے جاتے ہیں. ایک ہم دیکھیے ہمارے معصوم چھٹے ماں پانچویں ماں اور چھٹے ماں کو بہت زیادہ وقت ملا علم کو پھیلانے کے لیے, صلی اللہ محمد و آل محمد. تو سب سے پہلی ذمہ داری آج پہلی مجلس میں ہمارے پانچویں امام اور چھٹے امام کو جو موقع ملا, دشمن نے تین اپنے خود کی مصروفیت میں اپنے خود کے جھگڑے میں مصروف تھے, تو ہمارے مولا آقا نے کس طرح اس وقت کو غنیمت سمجھ کے بڑی بڑی یونیورسٹیز کھول دیا, تعلیمات کا ادارہ کھول دیا, علم 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 کتنا, کہ پانچویں امام کا تو نام ہی ہو گیا باب سرل علوم, علوم کو پھیلانے والا, جس طرح زمین کو کھود کے ایک کسان کیسا کھود کے باہر نکالتا ہے, جو رسول کا چھپا ہوا علم جو چھپائے گئے تھے دشمن نے بھی کس طرح انہوں نے اشکار کیا, اس کا نام ہے باقر. تو آپ دیکھو کتنی احادیث ہیں. تو آج تمہیدی مجلس کہ آج ہم بیدار ہو, ہمیں اس محرم سفر کے دوران آج پہلی سفر آ گئی ہے, تو ہم بس وعدہ کرے اللہ اور رسول اور اہل بیت سے ہم علم کے میدان میں آئیں گے, علم کے, چاہے بھلی تھوڑی عبادت کم کرنی پڑے, چاہے بھلی تھوڑا دعائیں کم پڑھنی پڑے, مگر علم کے میدان میں ہم آ جائیں. تو دیکھو پانچویں امام کیا فرما دے, عالم ایک عالم کا ينتفع بعلمه افضل من سبعین الف عابد. پانچویں ماں فرماتے ایک عالم دین, جو ایک کس کو ضروری عالم بڑا ہو, ایک صاحبہ نہیں اپنے علم کے ذریعے مردے دلوں کو زندہ کر دے, لوگوں کو ہدایت آ جائے, جو بیدار ہو جائے, غفلت کی نیند سے اٹھ کے رائے حق پہ آ جائے, اگر ایک کو ہدایت مل گئی, ایک کو ينتفع فائدہ مند ہے, اتنا مستفید ہے, کتنے 70,000 عابدوں سے, 70,000 عابدوں, 70 نہیں 70,000 مولا کے ہے. سوچے کہ ہمیں علم کے میدان میں آنا ہوگا کہ 70,000 عابدوں کی عبادت کو جمع کرو, تب بھی ایک علم جس کو جو زندگی دے, کسی کو حیات دے دے, تو اس سے بہتر. تو اللہم صل علی محمد و آل محمد. امام فرماتے کمال انسان کس چیز میں, انسان کی کمال معراج کمال کس میں ہے, تین چیزوں میں. پہلی چیز علم دین حاصل کرتا ہے, پہلی چیز, دوسری ہے مصیبت پہ صبر, تیسری میں میاں روی زندگی اختیار کرتا ہے, نہ اسراف نہ کنجوسی, مگر پہلی چیز علم دین. مسلسل معصوم کو دیکھو چھٹے امام کیا فرماتے ہیں, اگر اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, کسی سے نیکی کا اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, تو ان کو علم دین ادا کر دیتا ہے. خوش قسمت ہونا ہے تو علم دین کے میدان میں آنا پڑے گا. امام کہتے خوش قسمت ہو جاؤ علم حاصل کر کے, خوش نصیب ہو جاؤ. مولا فرماتے خوش نصیب ہے جو علم دین کے میدان میں آتے, بیٹر لیٹ دین نیور. یہ نہیں سمجھ اب تو میری عمر 70 سال کی ہوگی, نہیں, ایک دن بھی رسول کہتے دنیا میں ایک دن بچا ہو زندگی کا, کل موت ہے, ایک دن, وہ ایک دن بھی علم دین حاصل کیا اس کا گریڈ کہاں, سٹیٹس بڑا ہو گیا, بہت بڑا مقام ہو گیا. تو مقام سٹیٹس چاہیے تو علم دین میں حاصل ہوگا. تو کوشش کریں ہم کہ اللہ
ilmu nurun yaqdisuhu Allah fi qalbi man yasha. Ilm Allah ka noor hai, har ek ko nahi dena chahiye, Allah nahi dena chahega, jisko chahta hai unko hi dega. Ki rasool ne farmaya, agar Allah kisi ghar pe bhalai karne ka kaam karna chahta hai na, poore ghar pe bhalai karne ka irada karta hai, ghar se bhalai bhalai ho, nagahani musibaton se bachta rahe, pareshaniyon bimariyon se bachta rahe, to us ghar mein char baatein paayi jayengi. Us ghar mein char baatein paayi jayengi to wo ghar khushi mein rahega. Wo ghar pehli cheez us ghar mein ilm e deen pahuncha deta hai. Us ghar mein ilm e deen hoga, log ilm hasil karte nazar aayenge. Phir dusri char baatein to bata deti hu, magar mera maqsad pehli cheez ka tha. Dusri cheez wo ghar wale apne aibo ki taraf, apne aibo ki taraf talash mein rehte, dusre ke aibo nahi, दूसरे को एबो को नहीं देते, खुद के एबो की तरफ नजर डालते हैं, डालते जैसे एबो नजर आते हैं, इस्लाह करके तौबा करते हैं। तीसरी सिफत, मुसलसिल तौबा में मशरूफ हो जाते हैं। पहली इल्म दीन, दूसरी अपने एबो की तलाश करते, दूसरे को एबो को नहीं देखते, नजरअंदाज करते। हम उल्टा करते, हमारे खुद के एबो को नजरअंदाज करते, दूसरे को एबो को बहुत हमें नजर आते हैं। हमें जितने बड़े बड़े हमारे में एब है वो छोटे नजर आते, दूसरे के छोटे एब हमें बड़े नजर आते। इतना इंसान अपने आप को इतना चाहता है, हद से ज्यादा मोहब्बत करता है, जो इसराफ वाली मोहब्बत, जो नुकसान दे वाली मोहब्बत है, तो फौरन तीसरे नंबर पे जाता है। कसरत से उस घर में तौबा इस्तगफार हो रहा है, उस घर में कसरत से तौबा इस्तगफार। और चौथी चीज, उस घर में तिलावत कुरान पाक होता है। तिलावत बढ़े, किरात नहीं है, किरात यानी पढ़ना, तिलावत यानी वही सारी चीजें, वही इल्म आया, पहली चीज और आखिरी चीज मिली हुई है तालीम, तालीमात कुरान। तो चार चीजें जिसके घर में है, तो पहली और आखिरी दोनों इल्म की बात कर रहे हैं। तो हमें घरों में बरकत रहमत चाहिए तो इन चार चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये रसूल फरमाते बस, और रसूल कहते मेरी कमर तोड़ डालते दो लोग, दो लोग मेरी कमर को तोड़ डालते। एक वो आलिम मगर अमल नहीं करता, इल्म है मगर अमल नहीं है, और दूसरा वो आबिद कसरत से इबादत करता है मगर इल्म हासिल नहीं करता। रसूल मजलूम, कितनी मेहनत की है रसूल, वो कहे मेरी कमर तोड़ देते दो लोग, हमें नहीं आना चाहिए इस ग्रुप में, हमें नहीं। अगर जो हम इल्म हासिल करें उस पर अमल पैरा होना है, इबादत करें साथ साथ इल्म भी हासिल करें, क्योंकि दो गिरोह रसूल की कमर को तोड़ दे रहे हैं। और रसूल को कितनी तमन्ना है कि हम इल्म के मैदान में आए। एक किस्सा सुनाती हूँ, हयात कुलूब का किस्सा है, मशहूर और मारूफ किस्सा है, उस पर हम मिलकर गौर और फिक्र करें, फिर कल इंशाल्लाह मौजू आगे बढ़ेगा। हम देखें रसूल क्या कह रहे, रसूल बयान कर रहे हयात कुलूब में ये वाक्य पुराने अंबिया के जमाने की, पहले के अंबिया के जमाना का वाक्य, मगर बयान करने वाला रसूल अकरम है, हयात कुलूब में है और मुख्तलिफ किताबों में भी ये किस्सा है। जुरेल नामी आदमी, कितनी मरतबा सुन चुके होंगे, वो इबादत गुजार इतना कि जंगलों में रहता, उस जमाने में कि शरीयत में इजाजत है, रसूल की शरीयत में आज इजाजत नहीं है कि जंगलों में जाके इबादत करो, नहीं। बीबी बच्चे सबकी जिम्मेदारियां उठानी है, माशरे में काम करना है, नेकियां करनी है, लोगों के दरमियान रह के अच्छे अच्छे काम करना है, और उस जमाने में इजाजत थी। चुरेल गांव में जंगलों में अल्लाह की इबादत में रहता है, और जब सिर्फ अल्लाह की इबादत भी करे और लोग भी अतराफ न हो तो मुस्तजाबुद दावात हो जाता है, क्योंकि जो दुआ मांगे कब मिल, क्योंकि गुनाह ही नहीं हो रहा। गुनाह कब होता है, जब लोगों के दरमियान में रह के गुनाह होता है, अकेला ही अकेला रहे तो गुनाह कैसे होगा, नहीं। तो मुसलसिल इबादत इबादत करता था, किसी से मिलता, लोग मिलने आते थे दुआ कराने के लिए, मगर किसी से मिलता जुलता नहीं था, तो करामत करता, करामत तक पहुंच चुका, गुनाह ही नहीं तो इंसान करामत में पहुंच ही जाएगा, तो करामत के तो लोग दूर दराज से आते थे, उनसे दुआ करवाते, हर एक की दुआ मुस्तजाब होती थी, लोग उनके दीवाने हो गए थे, इतने मुरीदों जमा किया, इतने मुरीदों जमा कर दिया, हद से ज्यादा तारीफ इतनी होती रही। एक दिन उनकी माँ आई बेटे को मिलने के लिए, तो बेटे को मिलने के लिए आई, बेटा जो तौरात का बड़े लंबे लंबे सूरा पढ़ता था, इलाही किताबों का बड़े बड़े सूरा, तो अगर उसका सूरा जब तक कंप्लीट नहीं, बहुत लंबे सूरा, तो नमाज मुस्तहब नमाज में मशगूल था। माँ आई, कितनी देर तक ठहरी, बेटे को आवाज देती रही कि माँ आई है तुझे मिलने के लिए, मगर बेटा नमाज में मशगूल रहा। بڑے بڑے سورہ پڑھتا رہا. وہ فیمس ہے کہ وہ اتنی عبادت بہت طویل عبادت کرتا. ماں تھک گئی ٹھہر ٹھہر کے, تو غصہ آ گیا, کہا ایسے تو تیری ماں کو آج ٹھہرا کے رکھا ہے, کل ایسا وقت آئے گا کہ دنیا تیرا تماشا دیکھے گی, تجھے بھی ٹھہرایا جائے گا. کہتے غصے میں, جان بوجھ کر بھی نہیں, بس غصہ آیا. ماں کہتے تو چلے گئے. بس دن گزرتا گیا, وہ سالوں گزرتا گیا. ایک وقت آیا کہ لوگوں کو حسد پیدا ہو گیا, اتنا حسد پیدا ہو گیا کہ شہرت اور تعریف اتنی بڑھ گئی کہ اب لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا. ہر ایک کے زبان میں جڑے, ہر ایک کے زبان میں جڑے, مریدوں بڑھتے چلے گئے, اسے لوگوں کو حسد پیدا ہو. حسد جیسا پیدا ہوا, انہوں نے ایک منصوبہ بنایا, کہا کہ ہم کسی صورت میں اس کی عزت کو نقصان پہنچانا ہے, کسی صورت میں. یہ دنیا میں آج لوگ دیکھتے, لوگ حسد میں کسی کو آگے آنے نہیں دیتے, کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو رکاوٹ پیدا کرتے. اگر بالکل آپ دیکھیں گے کوئی بہت آگے آ رہے تو ان کے حسد اور دشمنی اتنی جمع ہو جائیں گی. تو خاص کر کے گھر کی مرغی دال برابر, گھر کے یہاں جہاں جہاں رہتے ہم, وہی لوگ ہمیں برداشت نہیں کر سکیں گے. تو پھر جورے پہ یہ واقعہ ہوا. اب انہوں نے ایک زانیہ عورت کو, ایک زانیہ کو تیار کیا, وہ جو حاملہ تھی, ان کو بڑی لالچ دی کہ تو جب یہ بچہ پیدا ہو تو ہمارے پاس آنا, اسی گھر کا زویل کا دروازہ کھٹکھٹانا, وہ جلدی نہیں کھولے گا, بہت لمبی نمازیں پڑھتا ہے. تو پھر جیسے جو دروازہ کھولے گا تو یہ کہنا کہ بچہ تیرا ہے, تجھے سپرد کرنے آئیں گے, پھر ہم سب آ جائیں گے, ہم چھپے ہوئے ہوں گے آ جائیں گے. بس وقت آ گیا, زانیہ نے بچے کو جنم دیا. آئے ان لوگوں کے پاس, بچے کا جنم ہوا, کہا جاؤ ابھی دروازہ کھٹاؤ زہر کے دروازے پہ. لوگ سب چھپے ہوئے تھے, جو حاسد اور چھپے ہوئے تھے, وہ دروازہ کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے کھٹکھٹا. آ کر زہر نے جیسے دروازہ کھولا, انہوں نے کہا یہ بچہ تجھے سپرد کرنے آئیں گے, یہ میرا بچہ. زہر کہتے ہیں بچہ میرا, کوئی میرا بچہ ہی نہیں. وہ ساری گینگ جو چھپی ہوئی تھی آ گئی کہ زہر ایسا لوگوں کو غلط فہمی دے کے تیری تعریف اتنی ہو رہی ہے, تو اتنا برا آدمی ہے, تو زنا کرتا ہے, یہ بچہ تیرا, یہ عورت کہہ رہی ہے کہ بچہ تیرا. جوہیل کہہ رہے میرا نیم اگر کوئی نہیں سنتا, پکڑ کے سب پکڑ کے کھینچ کھینچ کے بادشاہ کے پاس لے گیا. دیکھو یہ اپنے کو کتنا پاک بنا رہا ہے, مگر دیکھو کتنا بڑے گنہ میں ملوث ہے. ماشاء سارا کچا کام کے جو راستے میں ملتے سب کہتے دیکھو تو کیسا ہمیں دھوکہ دے دیا, اتنا بڑا عبادت گزار کیسے ہمیں دھوکہ دے دیا. دیکھو معاشرہ ہمیشہ کان کا کچا ہوتا ہے, عرصوں سے دیکھتا ہے ان کو عبادت میں بیٹھا ہے, کوئی وہاں رہتا بھی نہیں اکیلا. پھر دیکھو کیسے لوگوں کی بات میں آ جاتے. اسی لیے اسلام کہتا ہے, مولا حسن کی حدیث ہے کہ کان اور آنکھ کے درمیان چار انگلی کا فرق ہے. محمد و آل محمد, مولا فرماتے آنکھ اور کان کے درمیان چار انگلی کا فرق ہے, حق اور باطل کے درمیان چار انگلی کا فرق ہے. جو آنکھ سے دیکھا وہ سچی بات, کان سے سنا محتاج تحقیق. تحقیق کرنی پڑے گی, کبھی بھی بلائنڈلی ہم نہیں بلیو کر سکتے. رسول نے کہا کبھی کوئی بات کرے تو اس شخص نے کہا تو سورج کو دیکھ رہا ہے, یقین ہے تجھے سورج تو دیکھ رہا ہے؟ کہاں یا رسول اللہ یہ سورج نظر آ رہا ہے. اتنا تجھے یقین ہو جائے تب تو کسی بات کا تصدیق کرنا, جب تک جو سنی ہوئی بات کبھی آگے نہ پھیلانا, کبھی ان کو تصدیق نہ کرنا. تو یہاں لوگ معاشرہ کتنا کان کا کچا ہوتا ہے, ہر کوئی مانتا چلا گیا, گینگ بڑھتی گلی, ان کو ظلم کرے, کوئی ان کو مار رہا ہے کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا, تم نے یہ کیا. بادشاہ نے کہا اس کو سوری پہ چڑھایا جائے, فلاں پبلک چوک پہ سولی پہ چڑھایا جائے. ساری تیاری ہو گئی, سولی پہ چڑھانے کا وقت آیا, بادشاہ آنے والے, بادشاہ کا انتظار ہے کہ ان کو سولی پہ چلایا جائے تو بادشاہ موجود ہو. اس نے درمیان میں ماں کو پتا چلا کہ زہر کو پھانسی پہ ملنے والی ہے. ماں بھاگے بھاگے روتے روتے آئی, بیٹا تو اتنا بڑا عبادت گزار, یہ کیا میں سن رہی ہوں؟ کہا ماں یہ آپ کی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے. جو آپ کی بد دعا کی, آپ ابھی مجھے معاف کر دو, مجھے دعا دے دو, تو ابھی وہ میری کرامت کی طاقت سب شل ہو گئی ہے. یہ ساری صلاحیت عبادتوں کے ذریعے جو خدا نے مجھے کرامت دی تھی, یہ گناہ کی وجہ سے جو آپ نے بد دعا دی کی تھی, ایک دن تجھے بھی تماشا لوگ دیکھیں گے, تجھے بیٹا کھڑا کیا جائے گا. ماں وہ وقت آ چکا ہے, ماں پشیمان ہو رہی, میں نے تو صرف غصے میں کہا, میں تو بلیو صحیح کہنے بھی نہیں چاہتی تھی, میں تو صرف غصے غصے میں کہتا ہے. اسی لیے ماؤں کو والدین کو سخت تاکید ہے کہ کبھی بھی غصے میں الٹی سیدھی بات نہ کرے. کیوں؟ کہ دعا کا قبولیت کا وقت ہوتا ہے. دعا کا قبولیت کا وقت, اس وقت ماں نے کچھ غلط جملہ نکال دیا اور اللہ کے طرف قبولیت کا وقت ہوا تو بچہ ضرور نقصان اٹھائے گا. خاص کر کے والدین کی طرف سے اگر والدین کو کوئی اذیت پہنچتی ہے تو بچے ترقی نہیں کرتے, رکاوٹیں پہ رکاوٹ آتی ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے زبان سے جملہ نکالنا چاہے. مگر ماں تو گر رونے لگی, نہیں میں تو صرف غصے میں کہا, میں نے کچھ اس کو اس کا مین بھی نہیں کیا تھا, بس کہا تم مجھے دل سے معاف کر لو. جیسے ماں نے معاف کیا اب ان کی صلاحیت واپس پلٹ آئی, ساری کرامت پلٹ کے آئے. وہ زانیہ وہاں کھڑی تھی, وہ بچہ کھڑا تھا, اب کہہ رہا ہے کہ بس اسی وقت میں بادشاہ ہے. بادشاہ نے کہا مجھے میری صفائی پیش کرنے کے لیے مجھے موقع دیا جائے. بادشاہ نے کہا اب تجھ اجازت ہے. کہ یہ بچہ گواہی دے گا, یہ بچہ جو ہے یہ گواہی دے گا کہ کون ان کا باپ ہے. اس کے طرف اشارہ کیا, اے بچہ تو گواہی دے تیرا باپ کو. بچہ نے فوراً زبان کھولا, فلان بن فلان یہ میرا باپ ہے, فلان علاقہ میں رہتا ہے. سب نے سنا, ماں پشیمان ہوئی, کانپنے لگی اور فوراً اقرار کیا کہ یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے, جوریل ان کا باپ نہیں ہے, یہی جس کا گواہی وہ دے رہا ہے. تو ساری کرامت شروع ہو گئی. اب جوریل کو زیادہ عزت ملنے شروع ہو, جتنا اس نے کیونکہ گناہ سے پاک ہو گیا, پاک ہونے کے بعد خدا نے ان کو مزید عزت دی اور سارے حاسدوں کو بادشاہ نے ذلیل کیا, سارے حاسدوں کو ذلیل بھی کیا, سب کو سزا بھی دی گئی. اس وقت رسول یہ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد رسول نے دو جملہ کہا, بس اسی لیے میں نے آپ کو یہ سنا ہے. ایک جملہ کا, کاش جوریل فقیہ ہوتا, کاش جوریل صاحب نے علم ہوتا تو ان کو مسئلہ پتا ہوتا کہ مجھے نماز توڑ دینی چاہیے ماں, یا شارٹ کٹ کر دینی چاہیے, یا تو توڑ دینی مستحب نماز تھی, ماں آئیے انتظار کر رہی ہے, مگر اس کو مسئلہ نہ پتا تھا. عابد تھا, بڑا عبادت گزار تھا, مگر علم نہیں رکھتا تھا تو ان کو مسئلہ نہیں پتا تھا. یہ وہ سمجھ رہا تھا, رسول کہہ رہے یہ سمجھ رہا تھا کہ خدا کی نماز ہے, ماں بعد میں ہے, پہلے اللہ ہے, میں اللہ کی نماز کو کیسے توڑ ڈالوں, میں نہیں توڑ سکتا. یہ غلط فہمی میں تھا کیونکہ علم نہ تھا. کاش جوریل فقیہ ہوتا, پہلا جملہ. اس کے بعد رسول نے کہا کاش میرے سارے ماننے والے فقیہ بن جاتا, میرے سارے ماننے والے فقیہ بن جائے. یعنی رسول کی خواہش ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں. فقیہ کا مطلب نہیں مستحق تک پہنچے, فقیہ کا سادہ میننگ ہے کہ دین کو سمجھنے والا بن جائے, دین کو سمجھے. یا علی یا علی اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فر. تو ہمارے معصومین نے کتنا ہمیں علم کے میدان میں لانے کے لیے کتنا زور دیا ہے, اور یہ بھی ساتھ میں کتنی چیز اس میں, اس قصے میں حیات قلوب میں علامہ مجلسی بیان کرتے قصہ رسول کے حوالے سے. مگر لیسنس کتنے کے کان کے کچے کبھی نہیں ہونا چاہیے, ہر ایک چیز کے ہمارے پاس پروف ہونی چاہیے. یہ کہ والدین اپنے ایک ایک جملہ گوٹ سے نکالے زبان سے, سوچے کہ کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ہم فوراً کہتے کہ امتحان ہے. ماں نے یہی تو جملہ کہا, جوریل تیری بڑی اللہ نے اتنی بڑی امتحان لی تو اتنا عبادت گزار. کہا ماں یہ امتحان نہیں ہے, ماں یہ امتحان نہیں, میری غلطی ہے. تو یعنی کبھی ہم فوراً کہہ دیتے امتحان ہے, زیادہ تر امتحان نہیں ہوتی, زیادہ تر ہمارا گناہ ہوتا ہے, ہم نے کوئی غلطی کی اسی لیے پریشانی آتی ہے. ان کا چل موقع ملے گا تو ہم ذکر کریں گے کہ کب امتحان ہوتی ہے, کب گناہ کا سزا ہوتی ہے, یہ سارا ہمیں سمجھنا چاہیے. تو یہاں بہت سے سبق ہیں. تو اسی طرح ایک سب سے عظیم سبق جس کے لیے میں نے سنایا, علم علم علم, قرآن کی تعلیمات, اہل بیت کی معرفت, یہ ساری ہم اس میدان میں آنا ہے تو کبھی یہ دنیا شیطان ہمیں گھیرے میں نہیں لے سکتا. ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں. کتنی معصوم کی حدیث جتنی علم میں ہے اتنی کہیں بھی نہیں. ہم دیکھیں چوتھے امام کیا فرماتے, اگر کسی کو پتا چلے کہ علم دین میں کتنا فوائد ہے اور علم دین میں کتنا بڑا سٹیٹس ہے اللہ کے پاس, کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے پاس, اگر ان کو پتا چل جائے تو سمندر کی گہرائی میں گوتہ لگائے گئے کہ مجھے علم مل جائے, چاہے جتنی ان کو پریشانی ہو. پھر چوتھے امام فرماتے ہیں اگر ان کو قلب کے قطرے بھی دینا پڑے, اگر ان کو قلب کے خون کے قطرے بھی دینا پڑے, وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا علم دین حاصل کرنے کے لیے. ہمیں تو اتنی زحمت بھی نہیں اٹھانی پڑتی, کیسٹس ہے, ٹی ویز ہے, انٹرنیٹ ہے, کتابیں ہیں, سب ایزیلی اویلیبل. نجف کی کیسٹ لائبریری نے یہاں سٹور رکھا ہے کتابوں کے لیے, سیریز کے لیے بھی. پچھلے سال کی بھی سیریز ہے, اس سال کی بھی سیریز آپ کو نجف سے ملے گی. ان لوگوں کو یہ کام کر رہے ہیں جس کو اس پانچ مجلس کی بھی سیریز چاہیے, آپ نجف سے رابطہ قائم کریں گے, آپ کو یہ کیسٹ سے مل جائیں گے. تو یعنی کتنے ذریعے ہم علم حاصل کر سکتے, گھر بیٹھے علم حاصل کر سکتے, تو اتنا آسان طریقہ ہے. تو پھر بھی نہیں کریں گے تو رسول کو کیا جواب دیں گے؟ رسول دو مرتبہ کاش کا ہے, کاش جو ہے علم حاصل کیا ہوتا, کاش ہمارے ماننے والے فقیر بن جاتا بس. تو اس کی طرف ہمیں غور و فکر کرنا ہے. اتنی احادیث سے, اتنی حادیث سے, تو سوچے کہ ہمارے معصومین ہم سے یہی چاہتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات, اہل بیت کی معرفت مسلسل حاصل کرنا ہے, دو سے تمسک ہونا ہے, دو سے مل لینا ہے. تو انشاءاللہ تو پھر دیکھیں کربلا کی داستان ہماری لیے رائے حق پہ رہنے کے لیے کم ہے. ہم سچی معرفت حاصل کریں کربلا کے داستان سے تو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں. اس کو رسم نہ رکھے, ان کو صرف ایک رسمانی عبادت نہ سمجھے, بہت زبردست عبادت ہے. کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مجلس میں سے اٹھ کے کوئی کچھ نہ اٹھائے, ہر کچھ نہ کچھ اٹھا کے اٹھنا ہے یہاں سے. اس کا نام ہے حق کے آزاداری. اور پہلی سفر ہے, کتنا سخت مرحلہ ہے. اب تو سب سے بڑی پریشانیاں تو اب شروع ہوئے اہل بیت. پہلی سفر تھی کہ جب اہل بیت شام پہنچے, پہلی سفر کی تو تاریخ تھی نا, اہل بیت شام پہنچے. شام پہنچے مگر داخلہ کیا گیا یزید کے دربار میں. چوتھی سفر, تین دن تک کیوں قافلہ کو رکایا گیا ہے؟ تین دن تک قافلہ رکا رہا ہے راستوں میں, بازاروں میں, کیوں؟ تماشا جمع ہو رہا ہے, سجایا جا رہا ہے راستوں کو, درباروں کو. لوگ نئے نئے کپڑے خرید کے پہنے رہے ہیں, لوگ خوشیاں منا رہا ہے, جمع ہو رہے ہیں. اسی لیے تین دن سب اہل خاندان اہل محمد کو اسی طرح شام میں رکھا گیا ہے. اتنا بھی نہیں, ایک روایت بتاتی ہے رسول کا ایک صحابی حج کر کے, پہلی سفر کی تاریخ تھی, حج کر کے شام پہنچا. شام میں رہنے والا شخص رسول کا صحابی پہلی سفر کو پہنچا, دیکھا چاروں طرف سے مسرت, چاروں طرف سے خوشیاں, لوگ اچھے لباس پہنے ہوئے, شہر سجا ہوا ہے. یہ کون سی عید ہے؟ کیا کون سی عید ہے؟ میں تو نہیں جانتا کہ شب کے سفر مہینے میں کوئی عید ہے. کسی کو کندھے پہ پکڑ کے کہا, بتاؤ یا کون سی خوشی منائی جا رہے. اس کو قریب میں بلایا, کہا کیا بتاؤ, تو جس رسول کا صحابی ہے نا, ان کے خاندان کے, ان کو قتل حسین, ان کے خاندان کو لایا گیا ہے قیدی بنا کے, ان کی خوشی منائی جا رہی, ان کی خوشی منائی جا رہی ہے. کیا غضب ہو گیا ہے, کیا قیامت ہو گئی ہے. ارے آپ سوچئے, جبھی تو سید سجاد کا جواب ہمیں پتا ہے, جب پوچھا گیا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, سب جانتے ہیں. مگر ہم تھوڑی ایک لمحے کے لیے غور و فکر کریں, اگر ہمیں سید سجاد کا جواب نہ پتا ہوتا, اگر ہمیں سید سجاد کا جواب نہ پتا ہوتا, اگر کسی کوئی اجنبی ہمارے پاس آئے اور اجنبی ہمیں سوال کرے, بتاؤ کربلا میں اور کربلا کے بعد, کربلا سے کوفہ اور کوفہ کے بعد شام میں, شام کے قید خانے میں سب کو مل کے سب سے زیادہ اذیت ناک واقعہ پریشانی اہل بیت کے گھرانے پہ کہاں تھی؟ اگر ہمیں کوئی اجنبی پوچھے اور ہم یہ سوچے کہ ہم چوتھے امام کا جواب پتا نہ تھا, تو ہم سوچنے لگیں گے کون سی مصیبت میں کہوں. کیا میں یہ کہوں کہ 13 سال کا یتیم حسن جو ابھی زندگی باقی ہے, ابھی حیات ہے, اور گوئے پتلے پامال ہوتے چلے جاتے اور جسم ٹکڑوں میں بٹتا چلا جا رہا تھا, یہ ماں نے کیسے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑی مصیبت ہے؟ نہیں نہیں, ہم فرید کو سوچیں گے, کیا وہ کریئر جوان بیٹا امام حسین کے جو کلیجے میں میزے کا لگنا اور انی چپ جانا, اور بوڑھا باپ نکالے جب انی تو ساتھ میں کلیجا ہاتھ میں آ جائے, کیا یہ سب سے بڑی مصیبت؟ نہیں نہیں, ہم آگے بڑھیں گے, کہیں گے کیا, ارے جوان بھائی ابو الفضل عباس لوہے کا گز بھی لگ چکا, دونوں ہاتھ کرم ہو چکا, بلندی سے زمین میں کوئی آتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا, کیا وہ سب سے بڑی مصیبت کہ حسین کی کمر چھوٹ گئی؟ نہیں نہیں, ہم آگے بڑھے, سوچے کہ کیا شاید وہ بڑی مصیبت نہیں نہیں ہم نے پھر آگے سوچا شاید یہ مصیبت ہوگی. اے مولا تین دن کا بھوکا پیاسا خود خنجر سے ذبح ہونا, اے لاشوں کا پامال ہونا, کیا یہ سب سے بڑی مصیبت؟ نہیں. اے آگے بڑھے, کیا سکینہ کا تماشے کھانا, اے کوڑے کھانا, زینب کی چادر چھین لی جانی, کہ یہ بڑی مصیبت؟ سید سجاد نے کیا جواب دیا؟ الشام 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 جو ہمیں مصیبت پڑی ہے سب سے زیادہ, یہ ساری مصیبتوں سے زیادہ. ہائے جو بے پردگی ہوئی اشرف ترین خاندان. لعنت اللہ قوم الظالمین. پروردگارا ہمارے قلیل آنسو قلیل عزاداری کو تیرے درگاہ میں قبول کر کے ہمارے گناہ نے صغیرا و کبیرا کو تو معاف کر دے. پروردگار جس شریعت کی بقا کے لیے اہل بیت کے گھرانے نے اتنی مصیبت اٹھائی ہے اس شریعت کی قدردانی کرنا پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر. پروردگار واسطہ امام زمانہ کا ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کر, علم پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر. پروردگار قرآن کی تعلیمات معرفت اہل بیت حاصل کرنے ان سے تمسک ہونے کی ہمیں توفیق عطا عنایت کر. پروردگار جو حاجت حاجت کوئی حاجت مند ہے بالحق امام زمانہ ان کی حاجت کو تو بڑھ لا, بالخصوص حاضرین مجلس کی جو حلال جائز حاجت ہو خیر کے برکت کے ساتھ ان کی حاجت کو تو پوری کر دے. جو مریض ہے یا باب الحوائج میں سب میں جعفر کا واسطہ, واسطہ سید سجاد کا, ہر مریض کو شفا عاجلہ صحت کامل عطا کر. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے ناصر مددگار میں شامل فرما. جن جن مرحومین کے آج کی مجلس منعقد